بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي ما سلف كعقيدة درس جاري هي، والإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه كعقيدة كتعلق سي بات کر رہے تھے پچھلے درس میں. امام صاحب کا ایک مختصر سی بایوگرافی بیان کی تھی، اور آج کی نشست میں امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ جو ہے، یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ امام اللالکائی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر امام صاحب نے یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، سند بیان کرنے کے بعد، قال سمعت شعیب بن حرب یقول، اور جتنے بھی یہ عقیدے میں بیان کر رہا ہوں ان کی سب کی سند موجود ہے، سند سے یہ عقیدے ثابت ہیں. قال سمعت شعیب بن حرب یقول قلت لأبي عبد الله سفیان بن سعید الثوری. شعیب بن حرب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں، حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به عز وجل، مجھے کہ ایسی بات کریں سنت میں سے، یعنی دین کے اصول میں سے، جسے مجھے نفع ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں. فَإِذَا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اب ذرا دیکھیں عجیب غریب سائل ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں اور سوال کا طریقہ بھی دیکھیں ذرا. فَإِذَا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى، پھر جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں حساب کے لیے، وسألني عنه، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ان باتوں کا سوال کرے جو میں آپ سے ابھی جاننے والا ہوں. فقال لي من اين اخذت هذا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فرمائے کہ یہ باتیں کہاں سے تم نے لیں. قلت يا ربي، میں کہوں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري، یہ باتیں جو ہے مجھے سفیان الثوری نے کہیں. وأخذته عنه، اور انہی سے میں نے یہ باتیں لی. فأنجو أنا وتأخذ أنت، بس میری نجات ہو اور تمہاری پکڑ ہو پھر. اللہ المستعان. ارے ایسے سوال کرنے والے بھی تھے، بہترین زمانہ تھا. امام سفیان الثوری کی وفات سن 161 ہجری میں، 161 ہجری میں ہوئی. اب اندازہ کریں کیا زمانہ تھا، اور سوال کرنے والے کیسے لوگ تھے، اور جواب دینے والے کیسے لوگ ہیں. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، فقال لي يا شعيب، سفيان ثوري فرماتے اے شعیب، هذا توكيد، واي توكيد، تاکید تو کر رہے ہو، بڑی عجیب غریب تاکید کر رہے ہو، یعنی ایسی تاکید شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. دیکھیں طالب علم اگر ادب کی حدود کے اندر رہ کے نا سوال کریں، تو پھر سوال بھی خوبصورت لگتا ہے، اس کا جواب بھی خوبصورت آتا ہے، بشرط یہ کہ نیت خالصتاً علم حاصل کرنے کی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر دل میں ہو. اب سائل کیا کر رہا ہے، سوال تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات مجھے بتائیں یعنی سنت میں سے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو راستہ ہے، ایسی بنیادی باتیں جس سے میری نجات ہو جائے. یعنی بات بنیاد، یعنی اصول کی ہوگی بات، بات عام نہیں ہوگی، اور اصول کی بنیاد پر ہی نجات ہوتی ہے یا پکڑ ہوتی ہے، کامیابی ناکامی اصولوں پہ ہوتی ہے. جب اصول ٹھیک نہ ہو تو پھر باقی دین شریعت کے باقی جو معاملات ہیں، باقی جو امور ہیں، پھر ان کو کوئی قیمت باقی نہیں رہتی. تو اصل چیز جو ہے وہ اصول ہے. تو یہاں پہ اصول، ایسے اصول مجھے بتائیں کہ اگر میں مر جاؤں ان اصولوں پہ، مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں حساب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے اے شعیب بن حرب، یہ اصول تم نے کہاں سے سیکھے ہیں، کس نے تمہیں سمجھائے ہیں یہ باتیں ساری، تو میں یہ کہہ سکوں اے میرے رب، یہ اصول میں نے امام سفیان ثوری سے سیکھے تھے، ان سے میں نے لیے تھے، تو پھر میری نجات ہو جائے. نجات کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پہ عمل کیا، اہل ذکر کی طرف آیا اور میں نے سوال کر دیا. اب اہل ذکر پر فرض ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور کس طریقے سے دونوں کے لیے نجات بنتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا شعیب ہر توقید و ایو توقید اکتب، چلو اب لکھو. عجب سی بات ہے، اکتب کیوں کا یوں کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب تاکید ہو رہی ہے تو اب یہ نہ کچھ چیز بھول نہ جاؤ، اصول کے بعد سیکھ رہے ہو نا، تو پھر لکھو اصولوں کو. میرے بھائی اصول لکھے جاتے ہیں، اصول کو لکھ کر یاد کیا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے، پھر سمجھا بھی جاتا ہے. تو شعیب بن حرب نے جو اصول لکھے ہیں دیکھتے ہیں کیا لکھے. امام صاحب فرماتے ہیں اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہ اللہ تعالی کی مدد نمبر ایک، اور پھر برکت بھی، برکت کی دعا اور مدد کی دعا اللہ تعالی سے، کہ اللہ تعالی میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، اے اللہ تعالی جو میں سیکھنا چاہتا ہوں اور جو میں سکھانا چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما کہ میں حق بات بیان کر سکوں، حق بات سمجھ سکوں. دونوں کے لیے، کہنے والا اور لکھنے والا دونوں کے لیے. اور اللہ تعالی اس میں برکت بھی ڈال دے کہ میری ساری زندگی انہیں اصولوں کے مطابق گزرے، آسانی فرما اور برکت بھی ہو. برکت ہوتا ہے الخیر الکثیر الدائم، خیر کثیر اور ہمیشہ کے لیے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، وسیع رحمت والا ہے، مجھ پر اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور میری یہ دعا قبول فرما. اور بھائی بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مدد بھی فرمائی ہے اور برکت بھی ڈال دی ہے کہ آج ہم تقریباً 1200 سال بعد، 1300 سال بعد بھی اس عقیدے کو پڑھ رہے ہیں. اگر اس دن یہ سوال نہ ہوتا، یہ جواب نہ ہوتا، یہ نہ لکھا جاتا، تو شاید آج ہم بھی یہ پڑھ نہ رہے ہوتے. سبحان اللہ. اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. پہلا اصل عقیدہ کے اصول میں سے امام صاحب بیان فرماتے ہیں القرآن، قرآن مجید کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے. منہ بدا و الیہ یعود، اللہ تعالیٰ سے ہی اس قرآن مجید کی ابتدا ہے، ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف قرآن مجید کی واپسی ہے. من قال غیر هذا فهو کافر، جو اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے تو وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دلیل میں، میں صرف اصل بیان کروں، مختصر سے دلیل دائر بیان کروں گا. اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، شاہد ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو سن نہ لے. تو کلام ہے اور سنی بھی جاتی ہے، یعنی کلام حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ حقیقتاً کلام ہے جو سنا جاتا ہے، جو آپ جو کانوں سے سنتے وہی کلام ہوتا ہے نا. اب میرے بات سن رہے ہیں مطلب حقیقی کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید جو ہے، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور دوسری دلیل جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کیا ایک حدیث سے، بڑا پیارا استنباط ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب السنن جو ہے معروف امام، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسن اور حسین جب جھاڑ پھونک کرتے، رقیہ کرتے، فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ. اب یہ کلمات اللہ، کلمات اللہ التامہ جو ہیں، ان کلمات سے پناہ کی دعا مانگی جا رہی ہے. یعنی ثم يقول صلى الله عليه وسلم كان ابوكم ابراهيم عليه السلام يعوذ بهما اسماعيل واسحاق، ابراهيم عليه السلام بھی اس دعا سے اپنے دونوں بیٹے اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو رقیہ کرتے تھے. قال ابو داود، اس روایت کے بعد امام داود فرماتے ہیں هذا دليل على ان القران ليس بمخلوق، یہ دلیل ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ کتاب میں حدیث کی پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، سنن ابو داود حدیث کی کتاب ہے، لیکن عقیدہ کا مسئلہ کیسے بیچ میں آ گیا؟ کہ ائمہ محدثین بھی عقیدے کے امور میں کتنی یعنی اہمیت اہم سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں ہمیشہ سوچتے تھے, اور اس زمانے میں سے لے کے آج تک جو علماء حق ہیں, علماء اہل سنت جماعت جو سلف متبعین ہیں مطلب بحسان الی یوم الدین, وہ ہمیشہ عقیدے کے اصول عقیدے کے امور جو ہے وہ ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں. وہ یہ روایت ابو داؤد حدیث نمبر 4737 4737 علماء البانی صحیح فرماتے ہیں. سن عمر بن خطاب عنہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ فلا تصرفوه بآرائكم, قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اسے اپنی رائے سے اپنی مرضی سے اس میں اپنی رائے پیش نہ کرو. فلا تصرفوه بآرائكم یعنی جس میں حق ہے اس حق سے ان الفاظوں سے جو دور کے معانی وہ بیان نہ کرو. اور امام آجوری نے شریعہ میں اس کو بیان فرمایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال مخلوق فهو کافر. امام شافعی بھی وہی بات فرماتے ہیں جو امام سفیان ثوری نے فرمائی ہے. یہ بھی کتاب الشریعہ امام اجری کی صفحہ نمبر 90 میں یہ بات موجود ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ پہلا اصل تھا, اس میں ایک چیز زیادہ ہے, منہ بدا الیہ یعود. بعض علماء صرف یہ فرماتے غیر مخلوق, کلام اللہ غیر مخلوق, لیکن بعض علماء آگے بھی بیان فرماتے ہیں منہ بدا الیہ یعود. یہ رد ہے ان جماعتوں کو ان گروہوں کا جو کہتے قرآن مخلوق ہے, معتزلہ جیسے. دوسرے گروہ نے کہا کہ قرآن حکایت یا عبارت عن کلام, جیسے اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں جو قرآن مجید ہے وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کلام نہیں ہے, کلام مانتے اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن حقیقتاً یہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو الہام کیا اور جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ بیان فرمائے اور یہ قرآن مجید وجود میں آیا. تو منہ بدا حقیقتاً ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے جبریل سے نہیں ہوئی, منہ بدا اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی, کیونکہ اصل قول جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے قائل کی طرف جو بات کر رہا ہے, یہ نہیں جو نقل کر رہا ہے. جبریل علیہ السلام نقل کر رہے ہیں, وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے پہنچا دی, تو اصل قول ناقل کا نہیں, اصل قول قائل کا ہوتا ہے. یہ مسلمات ہیں, ہر عقل والا سمجھتا ہے, اس میں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں بیان کرنے کی. اور وہ الیہ یعود, ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس زمین سے اٹھا لے گا. فلا یبقى لا فی السطور ولا فی الصدور, نہ کتابی شکل میں باقی رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں باقی رہے گا. اور جب ایسی باتیں ہم پڑھتے یا سنتے ہیں یعنی جسم کانپ اٹھتا ہے حقیقتاً, کہ کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ قرآن مجید اس دنیا میں نہ ہو, ہم کتاب کھولے بالکل سفید ورق ہو, کچھ بھی نہ ہو, کچھ آیت سوچنے کوشش کریں کوئی آیت بھی نہ ہو. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب اس دنیا سے توحید کا نام مٹ جائے گا. جب توحید باقی نہیں رہے گی تو میرے بھائی کوئی خیر باقی نہیں رہے گا, سب ختم ہو جائے گا. جو بنیادی پیغام قرآن مجید کا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا وجود ہی نہیں تو پھر قرآن مجید کس لیے وجود ہوگا؟ جب قرآن کی قدر باقی رہی نہیں رہے گی, اس پہ عمل کرنے والے باقی نہیں رہیں گے, یعنی اس سے پہلے مومن جو ہے سب ختم ہو جائیں گے. بتا دوں میں آپ کو, ہاں اللہ اکبر, دیکھیں سمجھے ذرا, ایک ہوا سی چلے گی, اس حدیث سے حدیث میں آیا ہے, اور وہ آستینوں کی طرف آئے گی اور جتنے بھی مومن موجود ہیں سب کی روح جو ہے قبض ہو جائے گی. کون بچے گی؟ شرار الخلق. ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن کے حافظ ہوں گے, سبحان اللہ, عجب بات دیکھیں. اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن مجید باقی نہیں رہے گا, عجب سی بات ہے. منہ بدا وإليه يعود. آپ تو ابتدا پہ شک کرتے تو ہم تو انتہا کی بات بھی کر رہے ہیں, یعنی یہ دلائل ہیں, سبحان اللہ. دوسرا اصل والایمان قول وعمل ونیہ, یہ غور سے سن, بڑی پیاری بات آ رہی ہے. والایمان, ایمان کی تعریف, ایک اور اصل عقیدہ کے اصول میں سے دوسرا جو امام صاحب نے بیان فرمایا یہاں پہ امام سفیان ثوری نے. والایمان, ایمان کیا ہے؟ قول یعنی زبان کا قول, وعمل ارکان سے جسم سے, ونیت نیت کسی چیز کی جاتی ہے؟ دل سے. تین چیز آ گئی, قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالقلب والجنان. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص مرتبة هي اور كم بھی ہوتا ہے. يزيد بالطاعة، كيسے بڑھتا ہے؟ فرما برداری سے، طاعات سے ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. وينقص بالمعصية، نا فرمانی سے کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. ولا يجوز القول الا بالعمل، اور کوئی بھی قول بغیر عمل کے جائز نہیں. اب زبان سے کہتے ہیں عمل نہ کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفاق، حقیقتاً تو کچھ بھی نہیں. ولا يجوز القول عمل الا بنية، اور کوئی قول عمل بغیر نیت کے صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، نفی الصحہ ہے. آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، قول بھی ہے عمل بھی ہے نا نماز، لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھیں، نماز ہے نہیں ہے. تو نماز عمل ہے، ٹھیک ہے، اور نیت دل سے کی جاتی ہے. اور یہاں پر صحت کی نفی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور نماز ایمان کا حصہ ہے، حصہ ہے کہ نہیں؟ نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، بدنی اعمال میں سے ہے، قولی بدنی اور دل کے اعمال میں سے. ولا يجوز قول وعمل الا بالنية، اور جائز نہیں ہے قول وعمل الا کہ نیت ہو. ولا يجوز القول والعمل والنية، چوتھی چیز، الا بموافقة السنة. اور کوئی قول یا عمل یا نیت اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ موافقت السنہ کے طریقہ اور راستہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، اخلاص پہلی شرط ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شرط ہے. کوئی بھی عبادت، قولی ہو، بدنی ہو، دل کی عبادت ہو، اس میں اخلاص پہلی شرط ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شرط ہے. ایمان کے تعلق سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کی تعریف قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. اور اس کی دلیل کافی آیات ہے قرآن مجید میں، اور ایک حدیث میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ الإيمان بضع وستون، اور دوسرا بضع سبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اتفق عليه حديث معروف، حديث ہے کہ ایمان کے 60 یا دوسری بات 70 زیادہ حصے ہیں، اور سب سے بلند حصہ ہے ایمان کا قول لا الہ الا اللہ، تو قول باللسان آ گیا. وادناها، اور سب سے پست اور کم حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، راہ سے کوئی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور راہ سے مضر چیز کو ہٹانا یہ بدنی عبادت ہے، عمل ہے جسم سے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور شرم و حیا دل سے کی جاتی ہے، تو اس میں تصدیق بالقلب، بارک اللہ فیک. تو یہ تین چیزیں جو کا مجموعہ ہے ایمان، اور جتنی بھی یہ حصے جو 60 یا 70 ہیں، کسی شخص میں زیادہ ہوتے جائیں گے اتنی ایمان مضبوط اور بڑھتا ہوتا جائے گا، اور جتنی کم ہوں گے اتنی ایمان کم اور ضعیف کمزور ہوتا جائے گا. اور موافقت السنہ، واضح دلیل کو شخص بتائے گا، صحیح بخاری کی روایت میں حدیث المسیء فی صلاته. ایک شخص آتے ہیں، صحابی ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کا سلام کرتے ہیں، پھر نماز جا کے پڑھتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکے مصافحہ کرتے ہیں. جب مصافحہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. چنانچہ اس جاتے ہیں نماز پڑھ کے پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص کہتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لا احسن غیره، اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے سمجھائیے کہاں پہ غلطی ہوئی مجھ سے. چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے طریقے سے پہلے وضو کا طریقہ سمجھاتے ہیں کہ وضو کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر نماز پڑھو، تکبیر تحریم سے شروع کرتے ہو اور مکمل نماز، اور اس ایک حدیث میں ارکان الصلاۃ جو سب سے زیادہ ارکان الصلاۃ جو ہیں وہ ایک حدیث میں ہم مل جائیں، 9 یا 10 کے قریب ہیں تقریباً ایک حدیث میں ارکان الصلاۃ میں سے. تو یہ حدیث جو ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اخلاص تو الحمدللہ کیونکہ شک نہیں کر سکتا، اخلاص تو موجود تھا، قول بھی تھا، عمل بھی تھا، اخلاص بھی تھا، نیت بھی تھی، لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ موافقت سنہ. یہ ضروری ہے کہ سنت کے مطابق کو مخالف نہ ہو. کیا یہ ممکن تھا کہ کسی صحابی سے مخالف سنت ہو جائے؟ ہاں ممکن تھا. اور انسان کی یاد رکھے، ایک قاعدہ یاد رکھے، کوئی بھی شخص ہو اس کی ابتدا کے نقص کو نہ دیکھو، اس کے انتہا کے کمال کو دیکھو. ابتدا میں سب، جب آپ کوئی علم حاصل کرتے ہیں ابتدا میں بہت سارے نقائص ہوتے ہیں کیونکہ علم میں ترقی نہیں ہوتی، پھر آئے سے جیسے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں. پھر اس لیے آپ سب کیا فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر ہی عمل کا دار و مدار ہوتا ہے کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض دعات ہیں، بعض عالم ہیں، ان کی کوئی پرانی کوئی باتیں لے کوئی شخص لے کہتا ہے فلاں عالم یہ کہا، فلاں طالب علم نے یہ کہا ہے، اور اب وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، یعنی وہ رجوع کر چکا ہے ان چیزوں سے، تو پھر کیوں اس کو بیان کر رہے ہو؟ وہ ابتدا کا نقص تھا، اب انتہا کے کمال کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ابتدا کا نقص اور انتہا کے کمال کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں جب بھی آپ کوئی بات کیا کریں. تو یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو تعلیم دی، اور اس کے بعد، اس تعلیم کے بعد، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا جو صحیح طریقہ ہے جس میں اطمینان ایک بنیادی رکن ہے وہ سیکھ لیا. تو اسے کہتے ہیں موافقت السنہ، ضروری ہے. قال شعیب فقلت له یا ابا عبد اللہ وما موافقت السنہ. امام ابو عبد اللہ، موافقت السنہ کیا ہے؟ اب ٹھیک ہے، ہم تو یہ جانیں کہ موافقت کیا، سائل یہ نہیں جانتا موافقت السنہ کیا ہے، سنت کے اتباع جانتا ہے، لیکن اب سنت پر عمل کیسے کرنا ممکن ہے، یعنی سنت کو سمجھیں گے کیسے؟ امام صاحب فرماتے ہیں قال تقدمۃ الشیخین ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما. تیسرا اصل اس چھوٹے سے رسالے میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے سلف کا موقف کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے، کہ اگر سنت کو سمجھنا ہے، تو سنت پر عمل کرنا ہے، متبع سنت بننا ہے، سنی بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی بات ہے صحابہ کرام سے محبت سے بھی پہلی بات تقدیمت ابو بکر و عمر. کیسے ابو بکر و عمر کو الشیخین کا لفظ دیا گیا ہے، اور دونوں شیخ صحابہ کرام کے سردار ہیں رضی اللہ عنہما، کہ ان دونوں کو آگے کرو. کس چیز میں آگے کرو؟ صرف خلافت میں؟ خلافت تو ایک بنیادی بات ہے، جو رافضیوں نے متنازع مسئلہ بنایا ہوا ہے تو مسلمات میں سے تھا اس زمانے میں، اس جماعت کو تو اتفاق دوسری رائے بھی نہیں تھی کہ سب سے پہلے بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. پھر یہ اختلاف ہو سکتا عثمان اور علی کا آپس میں کہ فضائل اور مناقب میں کون آگے ہے، اور اس میں خلافت کو ثابت کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے سیدنا علی کے مناقب اور فضیل سید عثمان سے بہتر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سلف بھی کہتے تھے، لیکن خلافت کی ترتیب میں اختلاف نہیں ہے، اس میں اجماع ہے امت کا، حضور جماعت کا اجماع ہے کہ ترتیب خلافت کی ابو بکر صدیق، ثم عمر خطاب، ثم عثمان، ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن الصحابہ اجمعین. اور ابو بکر عمر کو آگے کرنے کے جو دلائل ہیں، یعنی وہ اکثر احادیث جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ثابت ہیں، یعنی عجب بات ہے، روافض جو ہے یہ رد ہے روافض کا، اصل میں امام صاحب کا یہ کہنا جو ہے یہ روافض کا رد ہے، اور ہر اس گروہ کا اور اس شخص کا رد ہے جو سیدنا ابو بکر عثمان کی سیدنا ابو بکر عمر کی تنقیص کرتے رہتے ہیں، یا کسی صحابی کی بھی تنقیص کرتے رہتے ہیں، کہ موافقت سنت کیسے ممکن ہے، جنہوں نے سنت ہم تک پہنچائے ان کو ہم مانے نہیں، یا مرتد کہہ دیں ان کو، یا ان کی جو علمی معیار ہے، جو ان کی ثقافت ہے، اور جو ان کا ایک مقام ہے شریعت میں، وہ گرا دیں ہم، تو پھر کیا بچے گا، کیا سنت بچے گی؟ پھر تو قرآن ہمارے طرف کیسے آیا ہے، کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ پھر تو قرآن مشکوک و مشبوہ ہو جاتا ہے نا میرے بھائی، تو صحابہ کرام ہی ایک بنیادی سے ہمارے شریعت میں ایک بنیاد ہے جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن بھی ملا ہے, اس سے حدیث بھی ملی ہے. جب آپ اس ستون کو گرا دیتے ہیں پھر شریعت کا ملبہ گر جاتا ہے, پھر آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا باطل کیا. پتہ نہیں ابھی سند سے صحابہ کو گرا دیں آپ, کیا سند باقی رہتی ہے؟ مرسل حدیث تو ہے ضعیف, بات ختم ہو گئی نا. صحابی تو ہے نہیں, پتہ نہیں جب صحابی مرتد ہو گیا نا اعوذ باللہ, یا صحابہ کا کوئی اعتبار باقی نہ رہا, تو شریعت میں بچتا کیا ہے؟ تو حقیقتاً یعنی بغض صحابہ سے نہیں ہے, وہ اس دین کے دشمن ہے. اور یہ قاعدہ یاد ہے, جو بھی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے یا صحابہ کرام کی برائی بیان کرتا ہے یا صحابہ کرام کی دیکھیں بشر تھے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بڑھا پڑھا کر بیان کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا صرف مرتد کی بات کر رہے ہیں, یہ میری بات اچھی طرح سمجھ, جو صحابہ کرام پہ کلام کرتے کسی بھی قسم کا وہ حقیقت صحابہ کا دشمن ہے, وہ دین کا دشمن ہے. یہ بنیادی بات ہے. ممکن نہیں ہے کہ دین سے محبت ہو اور صحابہ کرام سے نفرت ہو, ایک دل میں دو چیزیں جمع ہو نہیں سکتی. یہ اب داڑھی نہ دیکھیں پگڑی نہ دیکھیں آپ, یہ محض دھوکہ باقی رہ جاتا ہے. صحابہ کرام اگر مرتد ہو گئے تو پھر دین باقی رہتا نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ ہیں جھوٹے نعوذ باللہ تو کیا سچ بولیں گے وہ, تو پھر ہم کہاں ڈھونڈیں گے سچ اور جھوٹ کو؟ جو بنیادی ہماری غلط ہے, کوئی بلڈنگ دیکھیں آپ, اگر آپ کی بنیادیں جو ہیں, ہم انجینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں, بنیادیں غلط ہو تو بلڈنگ کتنے سے باقی رہے گی؟ کوئی رہتا اس بلڈنگ میں؟ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اصل بلڈنگ جو ہے اس کی بنیادیں جو بالکل کمزور ہیں, تو کوئی اس بلڈنگ میں رہتا نہیں ہے. کیوں کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے, سر پہ گر سکتی ہے. تو پھر دین کی پوری ہماری عمارت جو ہے ان کی ستون یہ صحابہ ہے, یہ گرا دیں گے یہ لوگ تو باقی بچتا کیا ہے دین میں؟ تو آئیے دیکھتے میں چند یہاں پہ اثر بیان کرتا ہوں سلف صالحین سے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کیا کہتے تھے. امام حمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت لابی, یعنی اپنے والد علی بن ابی طالب عنہ سے عرض کرتے ہیں, ای الناس خیر بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بہترین لوگ؟ قال ابو بکر, ابو بکر صدیق. قال قلت ثم ای, اچھا ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے؟ قال عمر. سیدنا علی فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ. امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان, قلت ثم انت. دیکھیں ان کو پتہ تو عثمان تیسرا ہے نہیں, کسی اور صحابہ کا نام کیوں نہیں لیا, طلحہ کا نام کیوں لیا؟ کہ ترتیب میرے بھائی یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی صحابہ تھے, اگر آپ چار کی بات کریں نا تو پھر یہی چار ہیں. اگر جو باقی بھی تھے, باقی نے بڑی قربانیاں دی, جان بھی قربان کر دی, لیکن جب آپ چار کی بات کرتے ہیں تو چار یہی ہیں, پانچواں ان میں شامل نہیں ہوتا. ہاں وہ پانچواں ہوگا, ان چار کے اندر نہیں آ سکتا, سبحان اللہ. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ما انا الا رجل من المسلمین, میں صرف مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان. دیکھیں تواضع, دیکھیں صحابہ کرام اجمعین کا, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3771 3671. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب, اب سیدنا عمر خطاب کی وفات ہو گئی, اب سیدنا علی کیا فرماتے ہیں, ذرا یہ بھی سن لیں آپ. سیدنا علی فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے بعد, ما خلفت احدا احب الی ان القى الله بمثل عمله منك, یعنی سیدنا عمر خطاب کی جنازہ رکھا ہوا ہے, سیدنا علی آتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے, سیدنا عبداللہ بن عباس گواہی, یعنی یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جسے میں تمنا کر دوں کہ میرا عمل اس جیسا ہو. یہ سیدنا علی, میرا عمل کاش کہ آپ جیسا ہو جائے جیسا کہ آپ کا عمل ہے. سیدنا عمر بن خطاب اللہ اکبر, وہ عمل جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جاؤں. اور میں یہ تمنا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے, یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور بہت بسا اوقات, بہت اوقات میں یہ سنتا تھا, ذہبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ذہبت انا و بکر و عمر و دخلت انا و بکر و عمر و خرجت انا و بکر و عمر، میں گیا میں آیا میں داخل ہوا میں خارج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کس کے ساتھ؟ ابو بکر اور عمر کے ساتھ. یہ ابو صحیح بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3685 سے مسلم حدیث نمبر 2389، بخاری 3685 اور مسلم 2389. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فتح الباری میں فرماتے ہیں وفی هذا الكلام ان علیا كان لا اعتقد ان الاحد عملا في ذلك الوقت افضل من عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس وقت سیدنا علی کے نزدیک سیدنا بکر سیدنا عمر خطاب جیسا کسی کا بھی عمل نہیں تھا صحابہ کرام میں سے بھی، یعنی وہ خود بھی شامل ہے کہ ان کا عمل بھی ویسا نہیں تھا، وہ خود گواہی دے رہے رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے امام صاحب فرمایا یا شعیب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما، اے شعیب جو تم نے لکھا ابھی تک اس وقت تمہیں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم آگے نہیں کرو گے سیدنا عثمان اور علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین على من بعدهما، جو ان کے بعد صحابہ ہے، صحابہ کرام کی ترتیب. بات ہو رہی کہ صحابہ کرام کے، یعنی دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ موقف کیا ہے جماعت کے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہاں پر بات صرف موقف نہیں ہو رہی کہ ان سے محبت کرنا ان کی اتباع کرنا، جتنی بھی آگے چیز میں بیان کروں گا پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر دیکھیں الفاظ دیکھیں کہ بات تقدیم اور تاخیر کی ہو رہی ہے، یعنی ان کا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں کوئی شخص ان کو آگے پیچھے کر دینا تو وہ سنت جماعت سے بھی خارج ہے. اب محبت کی بات تو دور کی بات ہے نا، محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ اتباع کی بات نہیں ہو رہی. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ترتیب میں خلل بھی بڑی مصیبت ہے دین میں، تو پھر ان سے محبت کی بات ان کی اتباع کی بات کے بارے میں کیا کہے گا وہ. اس لیے انہوں نے اس پہ ان چار لفظوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے آگے نہیں کچھ ہوئے، یہ چار لفظ ہے تقدیم ابو بکر عمر اور تقدیم عثمان وعلی رضی اللہ عنہم، یہ واضح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک صحابہ کرام کتنی عظیم شخصیات تھے، کتنی ان سے محبت تھی، کتنی ان سے ان کی اتباع تھی، کہ انہوں نے چار لفظوں میں بیان کر دیا اپنا پورا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے. جو تقدیم اور تاخیر میں بھی اتنی سخت بات کر رہا ہے تو پھر جو ان سے نفرت کرتے ہیں یا جو ان کی اتباع نہیں کرتے ہیں یا جو ان کو برا بلا کہتے ہیں یا نعوذ باللہ جو کفت میں لگاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے امام صاحب، سوچ سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام کے تعلق سے اس میں جماعت کے جو موقف ہے، صحابہ کرام کے بعض حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان میں سے نمبر ایک ان سے محبت کرنا، اور محبت جو ہے یاد رکھیں یہ کلمہ توحید کی شروط میں سے ایک شرط ہے، اور جو کلمہ توحید سے محبت کرتا ہے وہ موحدین سے بھی محبت کرتا ہے، اور موحدین کے امام ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور انبیاء کے بعد ہیں ان کے صحابہ، اور افضل الانبیاء والمرسلین اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور افضل متبعین ہیں اس صحابہ انبیاء کے صحابہ جو ہیں وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا ابوبکر و عمر اور دیگر صحابہ جو ہیں، تو ان سے محبت کرنا کلمہ توحید کے شروط میں سے ایک شرط ہے. اور پھر واضح الفاظوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصار کے تعلق سے لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم فبحب احبهم فان حبهم من حب الله سبحان الله ومن ابغضهم ابغضه الله، جو اسے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کر، جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی. دوسرا جو حق صحابہ کرام کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاروں کے تعلق سے کہ یہ جو تارے ہیں یہ زمین کے موافق، جب تارے جائیں گے تو زمین پر مصیبت آئے گی، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں. جب میں گیا تو صحابہ کرام پر مصیبتیں آئیں گی, وہ صحابہ کرام محافظ ہیں میری امت کی, جب صحابہ کرام جائیں گے تو پر امت پر مصیبتیں آئیں گی. سبحان اللہ, تو صحابہ کرام کا ایک مقام ہے, ایک درجہ ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسرا حق ہے, السکوت عما جرى بینہم, کہ خاموشی اختیار کی جائے جو اختیار صحابہ کرام کے بیچ میں تھا. بشر تھے, معصوم نہیں تھے, جو ان کا آپس میں اختلاف تھا سب حق کے متلاشی تھے, حق کی تلاش میں, حق کے لیے آپس میں اختلاف بھی ہوا اور یہ اختلاف جھگڑے تک بھی چلا گیا, لیکن رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ ان میں جو اختلاف تھا, جو جھگڑے ہوئے, ان میں سکوت اختیار کرنا, ان میں تفصیل بیان نہ کرنا, یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا ذکر اصحابی فامسکوا, اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو. واضح الفاظ ہیں. یہ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 35 میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. چوتھے نمبر پہ حضور جماعت کا موقف یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو وہ عدول اور ثقات ہیں, صحابی سند میں آ جائے تو اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون یہ ثقہ ہے یا حافظہ کمزور ہے. نہیں نہیں, صحابی ہے تو ثقہ ہے, بات ختم ہو گئی. اس میں یہ محدثین کا اجماع ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ خود ان کی ان پر راضی ہونے کا ثبوت نازل فرمائے, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. پانچویں نمبر پہ رسول جماعت کا موقف ہے صحابہ کرام کے تعلق سے, افضل امہ, کہ امت کے سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم, تو میرے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اور اس زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے. وہ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت متفق علیہ. چھٹے نمبر پہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصب جهنم وساءت مصيرا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے, شدید مخالفت کرتا ہے, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور اس راستے کو کیوں چھوڑا, ويتبع غير سبيل المؤمنين, مؤمنوں کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اس نے اپنایا ہے. اور مومنین اس آیت کریمہ میں ان سے مراد ہے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین, کیونکہ مومنوں کے سردار یہ صحابہ ہیں. جب کہ قرآن جب نازل ہوا تو انہی پر نازل ہوا, اور صحابہ کرام ہی اس آیت کریمہ میں مقصد ہیں. اور ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, جو لوگ بھی مخالفت کرتے اہل حق کی تو یاد رکھیں وہ حق سے دور اختیار کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقہ اور دوری اختیار کر لیتے ہیں اور شدید اختلاف میں پڑ جاتے ہیں. صحابہ کرام اور اجمعین کے تعلق سے اتنا کافی ہے. جسے مزید صحابہ کرام کے تعلق سے سننا ہے تو پچھلے دروس میں تفصیل سے کچھ باتیں بیان کی تھی تو وہاں سن سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں آگے, یا شعیب ابن حرب, اے شعیب ابن حرب, لا ينفعك ما كتبت, حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشر الذين شهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وكلهم من قريش. یہاں تک رکھتے ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے مکمل کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.